بر محمد وعلى محمد صلوات. مجلس احباب کے لیے میں حضرت الاسلام اور نامہ سے نشان حضرت صاحب کے جوابی کے مطابق ہوں گرونا کا فوج لکھتا ہوں بابا نے برن نارے تھا
خدا سچیم دیا بابا نے برن سلام
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات حسين سے اور میں حسین سے ہوں اللہ اسے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں جو سلسلہ کلام عرفان حسین کو عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے نئے مرحلے پر کچھ باتیں صبر امام حسین سے متعلق گزارش کرنا. اگر کوئی موضوع دیکھنے میں مصائب سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر آپ اس کی گہرائیوں پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صبر کا تعلق تنہا مصائب سے نہیں ہے اور صبر کے کمالات کا اظہار تنہا منزل مصائب میں نہیں ہوتا ہے. اصل موضوع کو گزارش کرنے سے پہلے چند لفظیں صبر کے بارے میں. یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے کہ انسان صبر کی حدیں کیسے طے کرے گا. اس لیے کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی مصائب کو برداشت کر لینا صبر کہا جاتا ہے, اور کبھی مصیبتوں کو برداشت کرنے ہی کا نام ہوتا ہے بے غیرتی. ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں آپ کسی مصیبت کو برداشت کر لیں تو آپ کو صابر کہا جائے گا, اور ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جہاں آپ کسی مصیبت کو برداشت کر لیں تو آپ کو بے حیا اور بے غیرت کہا جائے گا, کوئی صابر کہنے کے لیے تیار نہ ہوگا. لہذا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کس جگہ پر قوت برداشت کو صبر کہا جاتا ہے اور کہاں قوت برداشت کو بے غیرتی کہا جاتا ہے. اگر سارا مسئلہ جذبات کے حوالے کر دیا جائے تو جذبات کو انسان کو کہیں صبر نہیں کرنے دیتے. جذبات کا تقاضا ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جذباتی دنیا میں جب تک جنگیں ہوتی رہتی ہیں کسی کو نبوت میں شک نہیں ہوتا, اور جیسے اس روح کی نوبت آتی ہے وہاں بڑے بڑوں کو رسالت میں شک ہونے لگتا ہے. اس لیے تو جذبات کی دنیا دیکھی ہے, مذہب کی دنیا نہیں دیکھی. اور مذہبی دنیا میں یہ دونوں مرحلے الگ الگ ہیں, جذبات الگ ہیں اور مذہبی فیصلے الگ ہیں. لہذا یہ طے کرنا ہوگا کہ کس جگہ پر صبر کا نام ہے برداشت, اور کس جگہ صبر اس منزل میں پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کو بے غیرت شمار کر لیا جاتا ہے. علماء اخلاق نے اس کا بہترین فیصلہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے جذبات کے بجائے اپنی عقل یا قانون مذہب کا سہارا لینا چاہیے. جہاں عقل بشر برداشت کرنے کی دعوت دے وہاں برداشت کا نام ہے صبر, اور جہاں عقل بشر برداشت کرنے سے روک دے وہاں برداشت کرنے کا نام صبر نہیں ہے, اسی برداشت کرنے کا نام بے غیرتی ہے. یعنی مسئلہ جذبات سے طے نہیں ہوگا, مسئلہ عقل سے طے ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں یعنی ہم اور آپ, ہماری زندگی کا یہی حال ہے کہ کبھی ہماری عقل ہمارے جذبات پر غالب آتی ہے اور کبھی ہمارے جذبات ہماری عقل پر غالب آ جاتے ہیں. ہم یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کہاں عقل بول رہی ہے اور کہاں جذبات بول رہے ہیں. لہذا اگر یہ مسئلہ ہمارے آپ کے حوالے کر دیا گیا تو یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ جذبہ کہہ رہا ہے کہ چپ رہ جاؤ یا عقل کہتی ہے چپ رہ جاؤ. لہذا ضرورت ہے کہ عقل کے فیصلوں کو ان افراد کے حوالے کر دیا جائے کہ جن کی زندگی میں خواہشات کا گزر نہیں ہوتا. اگر وہ کسی جگہ پر برداشت کی دعوت دیں تو برداشت کرنے کا نام صبر ہے, اور وہ کہیں برداشت کرنے سے روکیں تو برداشت کرنے کا نام صبر نہیں ہے بلکہ بے غیرتی ہے. اگر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ مسئلہ جذبے سے نہیں طے ہوگا, مسئلہ عقل سے طے ہوگا, اور مسئلہ ہر صاحب عقل طے نہیں کرے گا, وہ طے کریں گے جن کی عقل پر وحی خدا کا پہرا. تو میں اس مقام پر علت کہہ کے سلسلے کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے جو جذباتی اعتبار سے رونا چاہتا ہو, جذباتی اعتبار سے سب ہنسنا چاہتے ہیں, سب کو رہنا چاہتے ہیں, ماں نے بچے کو دعا دی خدا کے لیے زندگی بھر خوش رہو, بزرگ نے چھوٹے کو دعا دی کاہے کی دعا دی خوش رہنے کی, ہر آدمی دوسرے کے لیے یا دعا کرتا ہے خوش رہنے کی یا دعا دیتا ہے خوش رہنے کی. نہ کوئی رونے کی دعا کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کو رونے کی دعا دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جذبات ہمیشہ خوشی چاہتے ہیں, رونا ہی چاہتے ہیں. متوجہ, جذبات ہمیشہ ہنسنا چاہتے ہیں, رونا نہیں چاہتے. تو اگر کسی مقام پر وہ اللہ کا بندہ جو جذبات سے بات بھی نہ کرتا ہو, توجہ کریں, وہ بندے پروردگار جو جذبات سے کلام بھی نہ کرتا ہو, اگر وہ کسی جگہ پر رو دے تو اس کے معنی کہ یہ جذب یہ رونا جذباتی نہیں ہے, یہ رونا عقلی ہے.
اور ہر وہ بات جو عقل کے مطابق ہو اس کا نام صبر ہے، بے صبری نہیں ہے. سمجھو گے؟ لہذا دنیا کی ہر مصیبت میں رونا بے صبری کہا جا سکتا ہے، مگر قبر حسین میں رونا بے صبری نہیں ہے، آئے بے صبر ہے. اس لیے کہ ہمیں حسین میں پیغمبر ہوئے ہیں، اور پیغمبر کا کوئی کام جذباتی نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا جو کام ہوگا وہ عقل کے مطابق ہوگا. اس طرح محمد جو ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے، آپ سال بھر روتے ہی رہتے ہیں، آپ کا سب روتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ قبر حسین میں روتے ہی رہتے ہیں. رونا کوئی اچھا کام نہیں ہے، رونا تو برداشت کی کمزوری کا نام ہے، رونا صبر کے نہ ہونے کا نام ہے. انسان کو صابر ہونا چاہیے. اللہ صبر کی تعریف کرتا ہے، بے صبری کی تعریف نہیں کرتا. یہ بیچارے یہی نہیں جانتے کہ صبر اور بے صبری کا فرق کہاں ہے. توجہ کریں، صبر کسے کہتے ہیں، بے صبری کسے کہتے ہیں. اگر رونا غم حسین میں بے صبری ہوتا تو ساری دنیا روتی، پیغمبر نہ روتا. توجہ کریں، ساری دنیا روتی مگر خدا کا پیغمبر نہ روتا، مگر فراق یوسف میں یعقوب کا رونا اور ولادت حسین سے لے کر شہادت حسین تک پیغمبر کا رونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر غم میں رونا بے صبری ہو سکتا ہے، مگر نمائندے پروردگار کے غم میں رونا بے صبری نہیں ہے. چاہے زندگی کرو جیسے نبی روئے ولادت کے موقع پر، یا یعقوب روئے فراق یوسف میں، چاہے مرنے کے بعد رو جیسے پیغمبر روئے، کبھی ام سلمہ کے خواب میں، کبھی ام عباس کے خواب میں. اس صلوات پڑھے محمد والے. لہٰذا عزیز اللہ محترم، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ صبر کے معنی طے ہو جائے، جہاں مسئلہ یہ پیدا ہو جائے کہ اس مصیبت کو برداشت کیا جائے یا نہ کیا جائے. اگر برداشت کرنا مطابق عقل ہے تو صبر کر لینے کا نام ہے کمال، صبر کرنا ہے شرف انسانیت. اور اگر برداشت کر لینا خلاف عقل ہو تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں برداشت کرنے کا نام ہے بے غیرتی و بے حیائی. فرق بہت نازک ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرا موضوع نامکمل رہ جائے گا، اور انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو تفصیلات میں گزارش کروں گا. میں اس نقطے کو یاد رکھیے گا کہ برداشت کر لینا بے غیرتی بھی ہوتا ہے اور صبر بھی ہوتا ہے. فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر مطابق عقل اور مطابق حکم خدا برداشت ہو تو صبر ہے، اگر خلاف عقل یعنی خلاف قانون الہی برداشت کیا جائے تو بے غیرتی ہے، صبر نہیں ہے. میں اسی نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے بعد آئیے اس موضوع کے بارے میں بھی باتیں گزارش کی جائیں کہ صبر کا کمال کیا ہے اور صبر کا فائدہ کیا ہے. اگر انسان قوت برداشت پیدا کر لے، اور یہ قوت برداشت تین جگہ پر دیکھنے میں آتی ہے، توجہ کریں. کبھی ایسا ہے کہ نفس انسان اطاعت سے روک رہا ہے اور انسان نفس کے خلاف اطاعت پر آمادہ ہو جائے، یہ ہے قوت برداشت. کبھی ایسا ہے کہ نفس گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور انسان نفس سے ٹکرا کے گناہ کو چھوڑ دے، یہ بھی ہے برداشت. اور پھر صبح کے وقت 2 بجے رات کو سوئے، موت نے آواز دیا یا علیہ السلام، کس کا دل چاہتا اٹھنے کے لیے. کسے یہ برداشت ہے کہ اچھی خاصی نیند کو چھوڑ دے، مگر یہ وہ جگہ ہے کہ جو برداشت کرنے کی صرف خدا آواز دے رہا ہے تو حکم خدا کی بنا پر نیند کو ٹھکرا کے مسلح پر آ جانا، یہ ہے صبر. توجہ کریں، مفت مال حرام میں مل رہا ہے، ہر آدمی چاہتا چپکے سے قبضہ کر لیا جائے، قدرت آبادی بندے تیرے واسطے اس مال کا مال ہاتھ لگانا حرام ہے، اگر ہاتھ کو روک لیا یہ ہے قوت برداشت، کسی کو کہتے ہیں صبر. تو صبر کبھی اطاعت کی منزل میں، کبھی صبر معصیت کی منزل میں اور کبھی صبر مصیبتوں کی منزل میں، تینوں طرح کے صبر ہوتے ہیں. اسی لیے زبان شریعت میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی صبر ہوتا ہے معصیت پر کہ گناہ چھوڑ دیا جائے، کبھی صبر ہوتا ہے اطاعت پر کہ سارے آرام کو چھوڑ دیا جائے اطاعت کی جائے، کبھی صبر ہوتا ہے مصیبتوں پر کہ مصیبتوں پر خاموشی اختیار کی جائے اور انسان قابل کہا جائے گا. میں ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے ابھی گزارش کروں گا. جہاں داستان صبر قرآن مجید کی روشنی ہے، پہلے صبر کے فائدے سن لیجیے. استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے اللہ کے بندو، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. جب کوئی مصیبت آئے تو مصیبتوں سے ٹکرانے کے دو ذریعے ہیں، ایک نام ہے صبر، ایک نام ہے صلاح نماز، جس کی ہم نے قدر نہیں پہچانی. ہم بجائے اس کے کہ نماز کا سہارا لے کے مصیبتوں سے مقابلہ کریں، جیسے مصیبت آئی نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے. لیکن انسانیت کی بدبختی کہاں ہے؟ انسان کی نالائکی کہاں ہے؟ ارے ہمارا باپ مر گیا، آپ کو نماز کی پڑی ہوئی ہے. ہمارا بیٹا مر گیا، آپ کو نماز کی پڑی ہوئی ہے. ہماری نوکری چلی گئی، آپ کی نماز کی پڑی ہوئی ہے. یہ بیچارہ یہی نہیں جانتا ہے کہ مصیبتوں کا مقابلہ نماز سے ہوتا ہے. اسے یہی نہیں معلوم ہے کہ مصیبتوں کے مقابلے میں بہترین سہارے کا نام ہے نماز، بہترین طاقت کا نام ہے نماز، بندے اور خدا کے رابطے کے نام ہے نماز، خدا سے حاصل کرنے کا براہ راست ذریعہ ہے نماز. ایاک نستعین، اس سے مدد لے رہا ہے. خدا کی مدد سے بارہ کر کون سی مدد ہوگی؟ لہذا نماز بہترین ذریعہ ہے مدد مانگنے کا. اور دوسرا ذریعہ ہے صبر. پہلے صبر کرو، برداشت کرو، اس کے بعد خدا تمہارا ساتھ دے گا. لیکن پہلے کچھ تمہیں بھی کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا. تو صبر ذریعہ ہے مانگنے کا. توجہ، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے مدد مانگو. اب پوچھا معصوم سے کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صبر و نصف ایمان. آدھے ایمان کا نام ہے نماز نہ صبر. توجہ رکھ، آدھے ایمان کا نام ہے صبر. دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے الایمان و نصفان. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھے آدھے دو برابر کے حصے ہیں ایمان کے، نصف صبر و نصف شکر. آدھا ایمان ہے صبر، آدھا ایمان ہے شکر. تو صبر نصف ایمان ہی تو ہے. توجہ کریں، صبر نصف ایمان ہی تو ہے. خدا کہتا ہے جو نصف ایمان ہے اس سے مدد مانگو. اے مسلمانوں، اگر نصف ایمان سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو کل ایمان سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اے صلوات علی محمد والے. تعینوں سے صبر و صلاح، صبر کے ذریعے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مانگو. کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مجھے یہاں پر ایک لفظ کی وضاحت کرنا ہے اور میرے تمام سننے والے متوجہ رہیں گے جو بات میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. ان اللہ مع الصابرین، یہ پورے قرآن میں کہیں ملے گا. اللہ حلوہ کھانے والوں کے ساتھ ہے، اللہ فرسٹ کلاس گاڑیوں میں چلنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ بہترین محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ ہے. نہیں، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ ہے. تو اگر یہ طے ہو جائے کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئی ہی نہیں، توجہ کریں، اگر کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے، چلیے ہم ہی آپ بھائی ایسے نیک بندے ہو گئے، ایسے عمدہ کہ ہماری زندگی سے مصیبت گزری ہی نہیں ہے، تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، صابر نہیں ہو سکتے. میری بات کو غور کریں، اگر کسی کی زندگی میں مصیبت آئی نہیں تو یہ صبر کیسے پکڑے گا، صابر کیسے بنے گا؟ اور اگر سازش نہ بنے گا تو خدا اس کے ساتھ کیسے آئے گا؟ خدا کہتا ہے میں صابروں کے ساتھ ہوں. لہذا عزیزو اگر خدا کو ساتھ لینا ہے تو مصیبتوں کو ٹالنے کی دعا نہ کرو, مصیبتوں کو برداشت کرنے کی دعا کرو. اس لیے کہ مصیبت چل گئی تو صابر نہ بنو گے, مصیبت آ جائے اور برداشت کر لو تاکہ صابر بن جاؤ. اسی لیے خاصان خدا نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا, پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دے, یعنی صبر کی فراوانی چاہیے, مصیبت کا ٹالنا نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جن کی مصیبتیں چل گئی وہ صابر نہ بنے, جو دنیا کی ہر مصیبت میں ٹکرا گیا وہ سید و صابرین بنا. السلام علیکم محمد و آل محمد. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, ذرا نزلہ ہوا تو آپ دعا فرمائیے نزلہ چلا جائے, تو چلا جائے. رہنے دیجیے کہ مہمان آیا ہے, تھوڑی دیر تو رہے, ایک آزمائش کا لمحہ آیا ہے, کوئی تو امتحان دیجیے, ایک صبر کا وقت آیا ہے, غنیمت جانیے. مگر حالانکہ ہمارے روایات میں یہ ہے کہ یہ بیماری آئے تو انسان کو چاہیے کہ دو تین دن تک پہلے اس بیماری کو برداشت کرے, اس کے بعد اگر دیکھتا ہے کہ قوت برداشت جواب دے جائے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ شکوہ شروع ہو جائے, فریاد شروع ہو جائے, ایمان خطرے میں پہنچ جائے, تو ایمان کو خطرے میں ڈالنے سے بہتر یہ کہ دوا کھا لیجیے. مگر پہلے کچھ تو قوت برداشت مظاہرہ کیے, کہیں نہ کہیں تو صابروں میں شمار ہو جائے. توجہ فرمائیں گے, جو بقدر نزلہ بھی صابر نہیں ہو سکتا اس کے صبر ہی کو نزلہ کر بن پائے. لہذا انسان کو پہلے صبر کرنا ہوگا. صبر کا پہلا فائدہ ان اللہ مع الصابرین, خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں بھی دنیا کے فائدے سن لیجیے, یہ دنیا کا فائدہ صبر کرنا ہمارا کام, ساتھ دینا خدا کا کام ہے. میں جگہ یہ سمجھا رہا تھا, ایک جوان کی نمبر میں نہیں آیا, کہلے مولانا آج کے پاس آپ کہتے آپ برداشت کر لیے, صبر کر لیے, خدا ساتھ دے گا, تو ساتھ دے کے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں غور کیا, جب ہم نے مصیبت کو برداشت ہی کر لیا تو اب ساتھ دینے کا کیا کام ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں خدا ساتھ دے اور مصیبت چل جائے, مصیبت نہ آنے پائے تو ساتھ دینے کا فائدہ ہے. ورنہ آپ نے مجھ سے کہا جناب آج تک میرے حالات خراب ہیں, میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور, کہ میرے ساتھ دیجیے. میں نے کہا کیا حالات خراب ہیں؟ کہلے کھانے کے پیسے نہیں. میں نے کہا چار دن فاقے کر لیجیے, پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو ہم فاقے کر لیں گے تو آپ کا کام کیا رہ گیا؟ ساتھ دینے کے معنی کہ پیسہ دیجیے, روٹی دیے, حلوہ دیے, ہم کھائے بھی, ایسا ساتھ دینا چاہے. انسان کی سمجھ میں یہ آتا ہی نہیں کہ خدا کہتا تم برداشت کرو, صابر بنو, ہم ساتھ دیں گے. جب ہم صابر بن ہی جائیں گے تو ساتھ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم ساتھ دینے کے ایک ہی معنی جانتے ہیں کہ مصیبت چل جائے, اور مصیبت چل جانے کی مصیبت یہ ہے کہ صابر بن نہیں سکتا. ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ کوئی ایسا منظر ہمارے سامنے چاہیے, سمجھو گے, کہ جہاں بندے کا صبر بھی سامنے آ جائے اور خدا کا ساتھ بھی سامنے آ جائے, تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ صبر کرنا کسے کہتے ہیں, ساتھ دینا کسے کہتے ہیں. میں ایک منظر آپ کے سامنے ہو, اس وقت موقع ہے, اس سے گزارش کر رہا ہوں. بندہ مقام صبر میں آیا, وعدے خدا پر اعتبار ہے, خدا ساتھ دے گا, توجہ میں, اور بندے نے صبر کرنا شروع کیا, یہ ساتھی مارا گیا صبر کیا, وہ جانسار مارا گیا صبر کیا, یہ ناصر گیا صبر کیا, وہ بیٹا گیا برداشت کیا, یہ بھائی مارا گیا برداشت کیا, بڑا مارا گیا برداشت کیا, چھوٹا مارا گیا برداشت کیا, سب صبر ہی نبر ہو رہا ہے. تو خدا ساتھ کب دے گا؟ سبھی تو ختم ہو گئے, توجہ میں. ایک آخری مجاہد باقی رہ گیا, منزل صبر میں آیا, گلے بخنجر جل گیا صبر کیا, تو خدا کب ساتھ دے گا؟ پروردگار نے کہا اب اس کے بعد میرے ساتھ کو دیکھو, توجہ کرو, اس کے بعد صبر دیکھ لیا, بندے کا صبر دیکھ لیا. اب میرا ساتھ دیکھو کہ میں کیسے ساتھ دیتا ہوں. ظالم کا ارادہ یہ تھا کہ 80 سال کے بوڑھے سے لے کے 6 مہینے تک کے بچے کا خاتمہ کر دیا جائے. مقصد یہ کہ سب کا خاتمہ ہو جائے. بندے نے صبر کر لیا, اب میں بندے کا ساتھ دے رہا ہوں. 14 صدیاں گزر جائے, 14,000 سال گزر جائے, ظالم کا نام نہ آئے گا, مظلوم ہی زندہ رہ جائے گا. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. کربلا میں حسین کے ساتھ حبیب تھے, زہیر تھے, مسلم تھے. کربلا کے بعد تو نہ حبیب تھے نہ زہیر تھے, کوئی نہیں تھا. اب اس کے بعد حسین کی زندگی کا سہارا کیا ہے سوائے پروردگار کی معیت کی, کہ خدا نے وعدہ کیا ہے نہ تو خدا رکھے گا. اب ایک بات آ گئی ہے تو اس لفظ کو بھی یاد رکھیے گا. سنتے رہتے آپ برابر, لیکن میرے بچے ماری پہچانے کہ خدا کیسے ساتھ دیتا ہے. شکوا کیا ہے؟ پروردگار وہ گئے, یہ قتل ہو گئے, وہ مارے گئے, یہ گئے, ان کی زندگی گئی, ان کی ساری زندگیاں چلی گئیں. توجہ کر, اب تیرے ساتھ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ساتھ تو میں نے بیان کیا کہ ظالم کا ذکر مٹ گیا, مظلوم کا ذکر زندہ ہے. مگر ممکن ہے کسی کا بھی یہ شبہ رہ جائے, زندگی تو چلی گئی. نہیں غور کیا, ساتھ دینے کا فائدہ کیا ہوا جب سب کی زندگی چلی گئی؟ قرآن میں آبادی خبردار, بے ادب بے خبر یہ نہ کہنا کہ زندگی چلی گئی. خبردار, ہماری راہ کے مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا. بلا اللہ, یہ سب زندہ ہیں. یہ کیا کہا کہ زندگی چلی گئی, بلکہ زندگی کو ہم نے دوام دے دیا, زندگی کو ہم نے بقا دے دی. وہ زندگی 70 سال 80 سال پہ ختم ہو جاتی, یہ زندگی قیامت تک باقی رہنے والی ہے. پڑے محمد عزیزان محترم, جلدی جلدی آپ سماعت فرما لیں, منزل بہت دور ہے اور وقت مختصر ہے. اس لیے گزارش کروں, یہ صبر کا پہلا فائدہ ہے کہ خدا بندے کا ساتھ دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اور خدا سے بڑی کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے, اور کائنات کی طاقت خدا کے مقابلے میں کیا ہے؟ خدا کی طاقت کو کائنات کے ساتھ حساب کرنا ہی غلط ہے. اس لیے وہ کائنات کی طاقت نہیں ہے, وہ خالق ہے کائنات کی طاقت ہے. کائنات کی طاقتیں الگ ہوتی ہیں, اور مالک کائنات و خالق کی کائنات کی طاقت الگ ہوتی ہے. تو پروردگار عالم ان کا ساتھ دیتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں, پہلا کام. دوسرا فائدہ صبر کا, خاصان خدا نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. پروردگار ہمیں صبر فراہم عطا فرما. گویا صبر کی برسات, صبر مجھے دیا جائے, ہمیں صبر دے, بے پناہ صبر دے. نتیجہ کیا چاہتے ہیں؟ ثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو ثابت بنا دے. اس کے معنی کیا ہوگئے؟ کہ خدا اگر صبر دے دے گا تو ثواب کے قدم بھی دے گا. یہ توجہ کیا, جس کو صبر مل جائے گا. صبر کا دوسرا فائدہ یہ کہ صبر کرنے والے ہی ثابت قدم رہتے ہیں. جن کے پاس صبر نہیں ہوتا وہ ثابت قدم نہیں رہتے ہیں. اب ایک لفظ کہوں گا, آپ پہچانیے گا, جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ میدان میں آ کے چلے جاتے ہیں. نہیں نہیں, لفظ کی قیمت پہچانیے. جو بے صبرے ہو, جن کے پاس صبر نہیں ہوتا, وہ چاہے کتنے بڑے ہوں میدان میں آگے چلے جاتے ہیں. اور جس کے پاس کمال صبر ہوتا ہے وہ آنے کے لائق نہیں ہوتا ہے تو باپ کے ہاتھوں پر آ جاتا ہے. یہ ہے ثبات قدم. جہاں ثبات قدم نہیں ہے سمجھو وہاں صبر نہیں ہے. اور جہاں ایسا ثبات قدم ہو کہ ظالم لڑ جائیں, مظلوم کا اپنے نہ پائے, کس کا نام ہے کمال صبر. یہ صبر کا دوسرا فائدہ ہے جو پروردگار عالم اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے. اور آگے بڑھیے, صبر کا تیسرا فائدہ, دنیا ہے آخرت دیکھیے. آل محمد نے جب نظر کی, روزے رکھے, یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلایا, فاقے کیے, اس کے بعد پانی سے افطار کیا, ایسے روزے رکھے جس میں افطار میں کچھ کھانے کی نوبت بھی نہ آئی, تو پروردگار عالم نے ان کی قوت برداشت کی داد دی. توجہ, خدا نے اس قوت برداشت کا سرا کیا, بدلا دیا. کیا دیا؟ جنت ان کی ہو گئی, حریر جنت ان کا ہو گیا. اور کیسے بدل دیا؟ کہ جزاؤہم بما صبروا جنت و حریرا. خدا نے جنت و حریر جنت لے دیا آئے کے سرے پہ, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. نہیں, آپ متوجہ میں کیا کہہ رہا ہوں, پروردگار عالم نے علی محمد کو اس قوت برداشت صبر کی جزا میں جنت دی اور حریر جنت. یہ حریر جنت تو الگ چیز ہے. جب جنت ہی دے گی تو اس کے اندر جتنی نہریں ہیں, جتنے پھل ہیں, جتنے میوے ہیں, جتنے باغات ہیں, جتنے قسم کے کپڑے ہیں, سبھی تو آدمی آگے بچا گیا. مگر خدا کہتا نہیں کہ ہماری جزا کو یوں پہچانو, جنت ہی اور حریر جنت ہی. ایسا لگتا ہے کہ نگاہ پروردگار میں جنت کی الگ قیمت ہے اور لباس جنت کی الگ قیمت ہے. میں نے ایک بات کی سوچیے گا, خدا نے کہا ہم نے جنت دی اور حریر جنت دیا, حریر جنت لباس ہی تو ہے, تو جنت کے اندر جو ہے یا جنت اس کے قبضے میں آ جائے, کیا اس کے قبضے میں نہیں آیا کہ الگ سے لباس کا ذکر کیا جائے؟ مگر پروردگار نے دو نعمتیں دی, جنت اور لباس جنت. اس کا مطلب اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی نگاہ میں جنت ایک نعمت ہے اور لباس جنت دوسری نعمت ہے, اور جو صبر کر لے گا اسے یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے. پروردگار صبر کرنے والوں کو تو ہم نے پہچان لیا, روزہ رکھا, یتیم کو کھلایا, مسکین کو کھلایا, عزیز کو کھلایا, جنت دیکھنے کا ہم تقاضا نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ تو وہاں سے کھائی جائے گی. نہیں غور کریں میرے ساتھ, جنت تو یہاں نہیں دے سکتے, وہ تو وہاں دیکھیں گے. مگر چونکہ تھی دو نعمتیں دی, جنت اور لباس جنت, تو اگر جنت نہیں دکھلا سکتا تو کم سے کم لباس جنت ہی دکھلا دے. گائے کے لیے کسی اور گھر میں نہیں دکھائی دے گا, انہیں صابرین کے گھر میں دکھائی دے گا. جب یہ عید میں مچل جائیں گے تو میں رضوان کو دردی بنا کے بھیجوں گا. ایک صلوات پر محمد وآل پروردگار عالم صبر کرنے والوں کو دنیا میں شرف عنایت کرتا ہے, اور صبر کرنے والوں کو مالک وہاں بھی جنت و حریر جنت عنایت فرماتا ہے. یہ تو نعمتوں کی حدیں ہیں. اور ذرا آگے بڑھ جائیے, صبر کا اثرات دیکھیے. جعلنا منہم ائمتن یہدون بامرنا لما صبروا. یہ انبیاء جو گزرے ہیں اس ہمارے بنائے ہوئے نبی ہیں, نہ خود سے کوئی بنا ہے نہ تم نے کسی کو بنایا ہے, مگر ہم نے سب کو نبی تو بنا دیا, سب کو امام نہیں بنایا. لیکن امامت یہ دعا ہے, ایک امامت تو ہوا ہے جس کا سلسلہ پیغمبر کے بعد شروع ہوا. پیغمبر اسلام کی نیابت, وزارت, خلافت, اس کا نام رکھا گیا امامت. اور ایک امامت وہ ہے جو پروردگار نے انبیاء کو دی ہے. یہ انبیاء قوموں کی قیادت کر رہے تھے, قوموں کو لے کے چل رہے تھے, مگر یہ امامت اس دور میں تھی جب انبیاء امام بنائے جا رہے تھے. سارے انبیاء اس قابل نہیں تھے کہ سب کو امام بنا دیا جاتا. جعلنا منہم, ان میں سے ہم نے کچھ کو امام بنا دیا, کچھ افراد تھے انبیاء جن کو ہم نے امام بنا دیا. خدایا تو سب تو کیوں نہیں بنایا, یہ کچھ ایسے کیوں جن کو بنا دیا؟ کہ لما صبر, اسے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اب تو اندازہ ہو گیا کہ نبی ہو جانا آسان ہے. خدا کسی کو نبی بنا دے یہ آسان ہے, مگر امام بنا دے یہ آسان نہیں ہے. انبیاء میں سے بھی بغیر صبر کو دیکھے کسی کو امام نہ بنایا جائے گا. یہی وجہ ہے, ایک مثال کا ذکر خدا نے کر دیا عظیم طلا ابراہیم رب دو کے کلمات، جب خدا نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان، خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، سب کا انی جاعل للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو امام بنا رہے ہیں، یہ قاعدہ نبی آئے صبر کرنے کا، ابتلا میں صبر کرنے کا، امتحان میں کامیاب ہونے کا، ایک مثال تو دیکھ لی کہ ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تب ہم نے امام بنایا، یعنی نبی تھے امام نہیں، رسول تھے امام نہیں، خلیل تھے امام نہیں، صاحب صحف تھے، ایک کتاب نہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے ابراہیم کو صحیفے دیے، صحیفے مل گئے، ابھی امام نہیں بنایا، ان سب کے بعد جب صبر کا مظاہرہ کیا سب خدا نے امام بنایا، جو ہم نے کہا امام کا مرتبہ بہت غلط ہوتا ہے، کہہ رہے غضب ہو گیا، غضب نہیں غور کیا، جیسے ہم نے امام کے مرتبے کا ذکر شروع کیا سب کو نزدہ دکان شروع ہو گیا، ارے دیکھیے نبی نے بڑھا دیا، میں نے بڑھا دیا، نہیں توجہ کیا، ارے غضب ہو گیا، پیغمبروں نے بڑھا دیا، میں نے بڑھا دیا، وہ میرا گھر کا خدا ہے، جس خدا کا ہوتا وہ کہتا جاننا من ہوں، ہم نے انبیاء میں سے خود کو بنایا ہے، تو خدا نے تو خود ہی نبوت سے بڑھا کے رکھا ہے، نبوت سے بڑھا کے رکھا، رسالت سے بڑھا کے رکھا، خلت سے بڑھا کے رکھا، صحیح سے بڑھا کے رکھا، جب خدا نے خود اتنا بڑھا دیا تو ہمیں آپ کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں امامت کو بڑھانا نہیں ہے، ہمیں ایمان کو ڈھونڈنا ہے، جب خدا کسی کو بنا دے گا تو ہم سمجھ لیں گے یہ خود ہی بڑا ہوا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بڑھانے کا کیا کام ہے، جس کو بڑھایا جائے وہ کتنی دیر رہے گا، جس کو ہم آپ مل کے آگے بڑھائیں گے وہ کتنی دیر بڑھے گا، قرآن مجید کی ایک تعبیر ہے، سنتے رہتے ہیں آپ برابر، ہر جملے کے دن تو سن ہی لیتے ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہے، ویسے بھی آپ نے سنا ہے، پروردگار عالم نے منافقوں کی ایک مثال دی ہے کہ منافقین جو ہیں مسلمانوں بھی ہیں اور ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، منافقوں کا شمار کافروں میں ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، بہرحال اللہ کی جو مسئلات مسئلات خدا کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی کفر نے اپنے گھر میں ان کو ظالموں کو جگہ نہیں دی، ان منافقوں کو کافروں نے اپنے جگہ نہیں دی، مگر اسلام نے انہیں بھی جگہ دی، یہی وجہ کہ دو طرح کے کافر نہیں ہیں، یہی اصلی اور منافق، مسلمان ہی دو طرح کے ہیں، اصلی اور منافق، تو منافقین کی مثال کیا ہے، سورہ منافقون پڑھی، کان نہم خوشبو مسندہ، جیسے سوکھی لکڑی دیوار سے لگا کے کھڑی کر دی جائے، میں نے ایک لفظ کہا ہے، قرآن مجید نے کہا، میں نے کیا کہا ہے، جیسے لکڑی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک لکڑی کو زمین میں گاؤ دی جائے، یہ پائیدار ہے، نہیں غور کر میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک لکڑی وہ ہے جو زمین میں نصب کر دی جائے، یہ پائیدار ہے، چاہے دیوارے رہے چاہے گر جائے یہ رہے گی، اور ایک لکڑی وہ جو دیوار سے لگا کے کھڑی کی گئی، جیسے دیوار گری توجہ کرے، تو جو ایمان ثابت تھے وہ سب ثابت رہ گئے، جو کسی سہارے سے قائم تھے، جیسے سہارا ہٹا توجہ کرے، لیکن ہمارے آپ کے ایمان کا کیا ہے، کلمہ پڑھا عقیدہ پیدا کر لیا مسلمان ہو گئے، نہ کسی محفل کے سہارے ہوئے، نہ کسی بدل کے سہارے ہوئے، نہ کسی بڑے آدمی کے سہارے ہوئے، اپنے عقیدے کے سہارے ہوئے، سب بڑے مر جائیں ایمان رہے گا، سب دولتیں ختم ہو جائیں ایمان رہے گا، لیکن جو کسی محفل کے سہارے کھڑے رہے، جیسے جیسے ہی محفل اجڑے گی ساری عمارتیں منادی ہو جائیں گی. نبی کے بعد سب کو دیکھ لیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے ان انبیاء میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو امام بھی بنا دیا, اور یہ امامت کب کی ہے؟ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. اتنے کمالات کے بعد ہی منصب امامت کے لیے کمال صبر درکار ہے. اس کے بغیر پروردگار عالم کسی کو امام نہیں بناتا, کسی کو قوم کا قائد نہیں بناتا. جب خدا بنائے گا تو کمال صبر کو دیکھنے کے بعد ہی کسی کو قوم کا قائد اور امام بنائے گا. یہاں تک آنے کے بعد اب دو لفظوں میں ایک مختصر تاریخ صبر سن لیے اور صبر امام حسین کو پہچان لیے. یہ سب تمیز نہیں ہے, یہ سب واقعات ہیں, حقائق ہیں جن کی روشنی میں آپ صبر حسین کو پہچان سکتے ہیں. عنوان سرخی بیان کرنا میرا کام ہے, منتبہ کرنا آپ کا کام. پروردگار عالم نے صابرین کی ایک فہرست خود بیان کی ہے قرآن مجید میں. اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جن کا ذکر پروردگار عالم نے کیا کہ یہ ہمارے صابر بندے ہیں. جناب ایوب, انا وجدناہ صابرا, اللہ کے ساتھ ہم نے ایوب کو صابر پایا. نعم العبد, بہترین بندہ ایوب. تو اللہ نے جناب ایوب کو صابر ہونے کی سنت دی ہے. صبر ایوب تو سنا ہوا ہے, آپ کا مثل ہے صبر جناب ایوب. کہاں سے لاؤں؟ صبر حضرت ایوب ساقی. تو سب جناب ایوب ایک مثل ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے, جسے قرآن پڑھا وہ جانتا ہے, جسے تاریخ مذہب پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ جناب ایوب کا صبر مشہور ہے. لیکن جو یہ جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جناب ایوب کی زندگی میں جب مسئلہ ناموس سامنے آیا, میں آگے کوئی لفظ نہ کہوں گا, جب ناموس کا مسئلہ سامنے آیا تو جناب ایوب کھیل گئے, اب قدم آگے نہیں پہنچے. جس کو خدا نے صابر قرار دیا اس کی صبر کی حد بھی بتا دی. ایک منزل ہے کہ جہاں صبر ایوب آگے رکا ہوا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ ایوب صبر کی منزل میں مسل ہے, مگر ناموس کے مسئلے کو الگ کرنے کے بعد, کاش میری بات واضح ہو جائے, صبر ایوب مسل ہے مگر ناموس والا کرنے کے بعد یہ پہلی تاریخ ہے صبر. دوسرا صابر, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہ بابا افعل ما تؤمر, جو خدا نے کہا ہے وہ آپ کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ قریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جناب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تم کو ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے آپ ذبح کریں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. وہ ایوب کا صبر تھا بھولے گا نہیں, لیکن میری محنت آئے نہ ہونے پائے. وہ صبر ایوب تھا جو ناموس کے مرحلے پر ٹھہرا ہوا ہے. یہ صبر اسماعیل ہے, کہتے میں صبر کروں گا اور کیا, مگر کیسے کیا؟ باپ بیٹے کو لے آیا منزل تسلیم میں. فلما اسلما, باپ اور بیٹے دونوں منزل تسلیم میں آ گئے, اپنے کو خدا کے حوالے کر دیا. مگر جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو قرآن کہتا ہے تلہو للجبین, ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. عام طور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ذبح کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ انسان ذبح کیا جاتا ہے, لیکن جو جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں ان کے ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور کو لٹایا گیا اور سیدھے سیدھے گلے پر چھری بھیڑ دی گئی. مگر جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ قرآن میں بیان کیا تو کہا کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا, زمین زمین تو جانتے ہیں آپ, پیشانی پیشانی کے بل لٹایا. کیوں؟ اب مفسرین نے اس کی توجیہات بیان کی کہ شاید بعض لوگوں نے کہا یہ ابراہیم کا خیال تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اسماعیل نے کہا بابا آپ مجھے سیدھا لٹا کے دفاع نہ کریں، اس لیے کہ آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، اور باپ کے دل میں بیٹے کتنی محبت ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، اگر میرا آپ کا سامنا رہے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قوت صبر دوا جواب دے جائے. بیٹے نے خود باپ کو سہارا دیا، ایسا نہ ہو کہ قوت صبر جواب دے جائے، لہذا آپ مجھے منہ کے بھر لٹا دیجیے. باپ ابھی تمہیں نہ آپ سے چھری چلا سکے اور میں ایک بنام سے گلا کٹا سکوں، لٹا دیا گلے پر چھری رکھ دی. کل میں نے اشارہ کیا تھا دعا یا رب کا. اب جناب امام حسین کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، بس قصد دختر رویا، ابراہیم تم نے خواب کو سچا دکھایا، یہی تو خواب دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں. اب وقت نہیں رہ گیا وضاحت کا، لیکن ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں موجود ہو، اور شاید ایک نیا کو میں چاہتا ہوں یاد رکھیے گا. ابراہیم تم نے خواب دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، تو کر رہا ہوں تو چھری چلانے کا نام ہے، تو جو ہے ذبح کر دیا یہ گلا کاٹنا ہے، اور دبا کر رہا ہوں یہ چھری چلانا ہے. تم نے خواب دیکھا کہ میں دبا کر رہا ہوں تو تم نے اپنا کام کر دیا، اب ہم نے روک لیا، بس قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ہم یہ کہ عمل والوں کو یوں ہی جگا دیتے ہیں، بس کافی ہو گیا، اب آگے کچھ نہیں چاہیے. اسماعیل زندہ رہ گئے، حالانکہ جہاں تک اسماعیل نے وعدہ کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، اپنی قوت صبر کا مظاہرہ کر دیا، یہ قرآن کا دوسرا تعبیر ہے. مگر اسے کیا کیجیے گا کہ پروردگار نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا. ہائے کاش میری بات واضح ہو جائے، دو یہ محنت ضائع نہ ہونے پائے. مالک نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا تو صبر اسماعیل کی چھری چلنے پر رک گیا، گلا نہیں کٹنے پایا. اب قرآن کے دونوں تعبیروں کو پہچان لیا، جس کا صبر ناموس پر رک جائے وہ ایوب، جس کا صبر گلا کٹنے پر رک جائے وہ اسماعیل. اب اس صبر کو کیا کہا جائے، اس تعبیر کو کیا کہا جائے جو گلا کٹنے کو بھی برداشت کرے اور ناموس کی مصیبت کو بھی برداشت کرے. جہاں سارے انبیاء کا صبر نہ پہنچ سکا وہاں صبر حسین نکل جائے گی. یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، قرآنی ثبوت ہے، اور ثبوت کے لیے جو میں نے عرض کیا کہ ایک نئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے نگاہ میں رکھیے گا. اسماعیل بچ گئے، اور یہی وہ میں ذکر مسائل شروع کر رہا ہوں، لیکن ایک دو منٹ کے بعد اسماعیل بچ گئے، پروردگار عالم نے اپنے حکم کو منسوخ کر دیا اور کہا بھائی اسماعیل اتنا ہی کافی ہے، اب مزید بیٹے کا گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں. مگر اب جو ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا اسماعیل زندہ ہے، رنجیدہ ہو گئے. پروردگار نے کہا ابراہیم بیٹا بچ گیا، خوش ہونا چاہیے، بیٹا بچ گیا، یہ رنجیدہ کیوں؟ کہا خدایا بچانے کے واسطے نہیں لے گیا تھا، قربانی کے واسطے لے گیا تھا، اس کے معنی کہ میری قربانی تیری بارگاہ میں مکمل نہ ہو سکی، اگر یہ قربانی مکمل ہو جاتی تو مجھے اجر و ثواب زیادہ ملتا. پروردگار نے کہا کوئی بات نہیں، فدے نہ ہو بے ذمہ آدمی، اے ابراہیم ہم نے اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی رکھی ہے، اگر صبر ہی کرنا ہے تو اسماعیل کی قربانی میں صبر نہ کرو. سنیں آپ، اگر صبر کرنا ہے تو اسماعیل کی قربانی پر جو بڑی قربانی پیش ہونے والی ہے اس پر صبر کرنا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. تو قربانی حسین ہے بڑی قربانی. نہیں نہیں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، جو بات کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یاد رہے گی. قربانی حسین ہے بڑی قربانی، اور قربانی اسماعیل اس کے مقابلے میں ابتدائی قربانی. یہ پہلا مرحلہ ہے جو نامکمل رہ گیا, وہ آخری مرحلہ ہے جو مکمل ہو گیا. تو چونکہ قربانی حسین کو بڑا بنانا تھا, لہذا قربانی اسماعیل میں کوئی بات ایسی نہ رہ جائے جو قربانی حسین میں نہ ہو, نہیں تو جگہ. اس لیے اس کو اس سے آگے جانا ہے. جتنی باتیں یہاں ہیں وہ سب قربانی حسین میں ہونی چاہیے اور کچھ زیادہ ہونا چاہیے, تاکہ معلوم ہو جائے یہ ابتدائی قربانی ہے اور وہ بڑی مکمل قربانی ہے. ہر کمال یہاں کا وہاں ہونا چاہیے, ہر خصوصیت یہاں کی وہاں ہونی چاہیے. اگر یہ نقطہ آپ کے ذہن میں تو لفظے یاد رکھیے گا, قربانی اسماعیل میں اسماعیل کو پیشانی کے بل باپ نے لگایا تھا, نہیں توجہ کیا کیجو. ابراہیم نے منہ کے بل لگا دیا تھا, یہ ابتدائی مرحلہ تھا. تو قربانی جب ابتدائی منزل ہوتی ہے تو دوسرا کوئی لگاتا ہے. میں سوچتا رہا کہ گلا کٹانے کے لیے حسین نے سجدے کا انتخاب جو کیا, حسین نے کہا میں خود سجدہ کروں گا, پر یہ رہ جائے انہیں منہ کے بل نکایا گیا تھا, میں نے پیشانی خود ہاتھ میں رکھی ہے. اس طرح بات بڑے محمد جبین انہیں پیشانی کے بل لٹایا گیا تھا, حسین نے خود پیشانی کھا کے کربلا پر رکھی ہے, تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو منزل اسماعیل ہے اس سے کہیں بالا تر یہ قربانی ہے جو حسین نے راہ خدا میں پیش کی. اور آخری اثر صبر کا, اولئک علیہم بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خدا کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں خدا انہیں تین طرح کے انعامات دیتا ہے, صلوات, رحمت, ہدایت. ہدایت یافتہ ہیں, قابل رحمت ہیں اور حقدار ہیں, صلوات ہیں. توجہ کیا. تو صبر کرنے والوں میں ایوب, جس کا صبر ایوب سے آگے بڑھ جائے, صبر کرنے والوں میں اسماعیل, جس کا صبر اسماعیل سے آگے بڑھ جائے, صبر کرنے والوں میں انبیاء, جس کا صبر انبیاء کے صبر سے آگے بڑھ جائے. اگر انبیاء صلوات کے قابل ہیں, ہم سے پوچھیں حسین کو علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہتے ہیں, میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں, جب مجھ سے پوچھیں خدا کہتا ہے جو صبر کرنے والے ان کے لیے صلوات ہے. یا تو حسین جیسے صحابی پر صلوات پڑھو اور یا قرآن کا انکار کرو, ورنہ اگر قرآن پر ایمان ہے تو جو ایسا صابر ہوگا وہ صلوات کے قابل بھی ہوگا, رحمت کے لائق بھی ہوگا, ہدایت کا افسر بھی ہوگا. ایک صلوات والے محمد والے بس عزیز آنے میں کریں گے. اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے, بھائی آپ کو آخری منزل تک لے آیا. یہ ہے قربانی جو جناب ابراہیم نے پیش کی میں منزل منا میں, کہ اسماعیل کو لٹا دیا اور گرے بشوری دیر دی, پروردگار عالم نے اسماعیل کو بچا لیا اور ابراہیم کو اس کی جزا, اس کا صلہ, اس کا بدلہ دے دیا. ہاں, ایک وہ باپ ہوتا ہے جو بیٹے کی قربانی پر یوں صبر کرتا ہے, یہ بیٹا منزل ذبح میں آ گیا اور پھر زندہ رہ گیا. اور ایک وہ باپ ہوتا ہے جو منزل صبر میں یوں قدم رکھتا ہے کہ آواز دیتا ہے بنیا تقدم, بیٹا چاہنے والے کام آ چکے, میرے لال اصحاب و انصار مارے جا چکے, بیٹا اب بنی ہاشم کی قربانی کا مرحلہ ہے, میرے لال اب تم جاؤ, تم جاؤ. اس لیے کہ تمہارے میدان میں جانے میں میرا جذبہ صبر بھی ہے, تمہارا جذبہ قربانی بھی ہے, اور دشمن کے سامنے اعتماد و حجت بھی ہے. اس لیے کہ تم سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ کوئی نہیں ہے,
بیٹا تم جاؤ. علی اکبر تو کب سے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بابا اجازت دیں اور میں مرنے کے لیے میدان میں چلا جاؤں. علی اکبر تیار ہوئے, متوجہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت ہوئیں گے. اس مجلس کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہزارہ ہزار سامعین تشریف فرما ہیں, لیکن اگر آپ حساب لگائیں تو اس پورے مجمعے میں بوڑھے افراد تو شاید انگلیوں پر گنے ہوئے ہوں گے. اسی فیصد مجمع تو جوانوں کا ہے, یہ تو قدر جوانی جانتے ہیں, یہ تو جوانی کے حوصلے جانتے ہیں, یہ جوانی کو منگے جانتے ہیں, یہ پہچانے کہ وہ کل یہ جوان کیسا تھا. اے میرے جوانوں, آج تمہیں حسین کے کلگل جوان کا معلوم کرنا ہے. بیٹا تم میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے, مگر پہلے جاؤ خیمے میں رخصت ہو گیا ہو. علی اکبر چلے آئے خیمے میں. روایات مختلف ہیں, میں خلاصہ گزارش کر رہا ہوں, یہ تحقیق کا وقت نہیں ہے. آئے اور اس کے بعد ایک معظمہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اجازت دے دیجیے. فرمایا میرے پاس کیوں آئے, پالا تو اس کو نہیں ہے, رحمتیں دونوں نے برداشت کی ہیں, مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں, ان کے بعد آؤ. آئے وہاں ہاتھ جوڑ کھڑے ہو گئے, پھوپھی اماں اب مرنے کی اجازت دے دی, آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا بابا مصائب میں گرا ہوا ہے. شانتی زہرا نے بیٹی کو سر سے پیر تک دیکھا. علی اکبر میں نے اسی دن کے بعد سے تم کو پالا تھا کہ بیٹا تم مجھ سے مرنے کی رضا لینے کے لیے آؤ گے. کافی اماں اگر آپ اجازت نہ دیں گی تو میں نہ جاؤں گا, اگر آپ اجازت نہ دیں گی تو میں میدان میں نہ جاؤں گا, لیکن ایک بات آپ بتا دیے, اگر میں شرمے دادی نے پوچھا کہ علی اکبر کی زندگی عزیز تھی یا میرا حسین, تو میں کچھ نہ کہوں گا. دادی کو آپ جواب دیجیے گا, بھیا سننا تھا میں نے کہا جاؤ میرے لال جاؤ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے نبی علی محمد سے. جاؤ بیٹا جاؤ. حبی نے اجازت دے دی, ہر معظمہ نے رخصت کر دیا, اب علی اکبر چلنا چاہتے ہیں. جیسے خیمے سے نکلنے کا ارادہ کیا, ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی ہے علی اکبر. ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ, ہم قطار بنا لیں, ہمارے درمیان سے گزر جاؤ تاکہ ہم سب تمہیں الوداع کہہ دیں, ہم سب تمہیں رخصت کریں. علی اکبر درمیان میں آئے, سیداریوں نے حلقہ بنایا, ادھر بیویوں نے علی اکبر جاتے تو مگر ہماری غربت کا خیال رکھنا. ہماری بے کسی کا خیال رکھنا. علی اکبر نے آواز کی, بیویوں تمہیں اپنی غربت کا خیال ہے؟ ارے میرا بابا, ہر طرف سے آواز آئی الوداع الوداع, جاؤ اکبر جاؤ. سنو سنو جات والو, اکبر آگے بڑھے, خیمے کے دروازے کے قریب آئے, پردہ اٹھایا. جیسے نکلنے کا ارادہ کیا کسی نے دامن پکڑ لیا. اکبر کہاں جا رہے ہو؟ پلٹ آئے, دامن چھڑایا, خیمے کا پردہ اٹھایا, نکلنا چاہو پھر دامن کام لیا. ہائے یہ وقت کس کی زندگی میں آیا ہوگا, کون اس مصیبت کو پہچانے گا. مگر میرے عزیزوں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, میں نے روایت سے کہیں نہ دیکھا, کوئی نام نہ ملا کہ کون ہے جو علی اکبر کو بار بار روکتا ہے. لیکن صرف میرا ایک اندازہ ہے کہ اگر کسی معظمہ نے روکا ہوتا تو بابو داما ہوتا.
سمجھ گئے آپ یہ دامن پکڑ کے کون کہہ رہا اکبر جانا چاہتے عجب نے چھوٹی بہن کے کہہ رہے بھیا بھیا علی اکبر کہاں جا رہے ہو خیمے کا پردہ اٹھا علی اکبر باپ کے سامنے آئے حسین نے سجایا کمر سے تلوار لگائی بابو خان کے گھوڑے پر بٹھایا اے میرے لال جاؤ مگر جب تک سامنا ہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا بتا بڑی بڑا اکبر چلے اکبر چلے تھوڑی دور آگے بڑھے ہٹ محسوس کی مڑ کے دیکھا بڑی بات کمر سامنے چلا رہا اے بابا اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا یہ آپ کیوں آ رہے کہتے جا کر تم صاحب اولاد ہوتے تو معلوم ہوتا کہ جوان بیٹوں کو رخصت کرنے کے بعد باپ کے دل کا کیا حالت ہوتا ہے اچھا جاؤ میں ساری منزلیں گزارش نہ کروں گا بیٹا آخری مرحلہ علی اکبر میدان میں آئے یہ آج کا ایک مرحلہ تمام ہوا ماں کی دعا کو سجا ہوئی پلک سے گرائے بابا کی آنکھ مارے گا نہیں حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو علی اکبر نے زبان رکھی ہو کہ اے بیٹا یہ کیا تو آپ کی زبان میں تو کانٹے بڑے ہوئے ہیں اچھا بیٹا جاؤ جاؤ اب تمہیں ساتھی کون سا دیر آپ کریں گے بس آخری بتا رہا دو منٹ میری تمام ہو رہی ہے اے تابوت علی اکبر اٹھانے والوں حسین کا کلیہ جوان مصروف جہاد ہے جب تک موٹر شور ہو کے گرنے لگا تو باپ کو رحمت نہیں کی آواز کی بابا میرا سلام دے دو بابا میرا سلام دے دو حسین بیٹے کی آواز سن کے چلے آواز یا علی یا علی گرتے پڑتے کلیہ جوان کے درازے پہنچے سر اٹھا کے دانو پر رکھا دیکھا سارا جن تلواروں کے ٹکڑے ٹکڑے آئے چاہے دیکھے میں میرے جائے اب جو اٹھانے کا ارادہ کیا طاقت نے جواب دیا آواز بڑی آخر کے بچوں آؤ مجھے سارا دو خیمے سے اور ٹکڑ نہ آیا چادر سنبھالے ہوئے بہن بھائی اے بھیا میں آ گئی کر میں نہ تم جو آ گئی کہا بھیا میں پاسے والی ہوں گودی میں اتاروں گی حسین نے کہا زینب پلٹ جاؤ ابھی میں زندہ ہوں میرے پاس خیمے جلیں گے چادریں جلیں گی واہ محمد والیا والی اکبر واہ